بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يفديه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف من الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداة، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، صدق الله العلي العظيم. ہماری گفتگو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں خواتین، بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ خاتون یا خواتین، عورتیں اور مرد، مرد اور عورت دینی اعتبار سے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں مقصد کے اعتبار سے خلقت کے اعتبار سے ایک ہی مقصد ہے، رضا الہی کو حاصل کرنا، قرب الہی کو حاصل کرنا، اگرچہ خاتون اور مرد ان کے میدان الگ الگ کہہ سکتے ہیں، ان کے یا ان سے شریعت کے تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے قرب الہی حاصل کرنا، رضا الہی حاصل کرنا، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اور ہماری اولویت، ہماری پرائیورٹی رضا الہی ہونی چاہیے، قرب الہی ہونی چاہیے. خداوند متعال ہماری کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے، اس سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کوئی اپنے آپ کو احساس کمتری یا اپنے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم من اراد الاخرہ من اراد الاخرہ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن. خب جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے, معیار کرائیٹیریا آخرت کا ارادہ. خب آخرت کا ارادہ معلوم ہے کہ آخرت کا ارادہ یعنی کیا مطلب, آخرت کا ارادہ یعنی کیا مطلب, آخرت کا ارادہ یعنی آخرت میں فلاح کا ارادہ, کامیابی کا ارادہ, رضا الہی کا ارادہ, جنت کا ارادہ. آخرت کا ارادہ کا مطلب یہ ہے, کیونکہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں, توجہ کیجیے یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں, من اراد الاخرہ, اس آخرت کا ارادہ کیوں, آخرت کا ارادہ رضا الہی کا ہم معنی کر رہے ہیں, کیوں آخرت کا ارادہ جنت کا معنی کر رہے ہیں, کیوں ہم آخرت کا ارادہ یعنی از اکول ٹو خدا کی قرب کو حاصل کرنا, اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے یا تو کفار یا حتی مومن, حتی مومن, یا اگر ہم فی الحال کفار کو لیں تو کفار آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے. جب آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو آخرت کا ارادہ معقول نہیں ہے. جب اس کا کسی اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو آخرت کا کیا ارادہ کرے گا. بس آخرت کا یہ کنایہ اور اشارہ ہے, من اراد الاخرہ یعنی من اراد الاخرہ, اے من اراد رضوان اللہ, من اراد قرب اللہ, من اراد الجنہ. توجہ کیا آپ نے, یہ کیوں آیت میں من اراد الاخرہ اشارہ اس نقطے کی طرف یعنی خدا کی رضا, کیونکہ جو ایمان ہی نہیں رکھتا ہے وہ آخرت کا کیا ارادہ رکھے گا. یا کبھی کبھار ہم سے بھی اگر گناہ ہو جائے تو اس کا مطلب آخرت ہم سے نسیان ہو گئی ہے, منسی ہو گئی ہے, بھلا دیا ہے ہم نے آخرت کو, تبھی ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے, تبھی ہم نے دنیا کو ترجیح دی ہے. اللہ یہ حال یہاں پر اس آیت میں کیا کہا, من اراد الاخرہ وسع لہا سعیہا سعیہا وہو مومنون, کان اللہ اولئک کان سعیہم مشکورا, اولئک کان سعیہم مشکورا. یا خب اس آیت میں مرد و عورت کی بات نہیں ہے, جو بھی آخرت کا ارادہ کریں, توجہ کیجئے گا, یہ عرائض بہت اہم عرائض ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو عورت, اگرچہ میں اپنی گزشتہ گفتگو میں ایک حد تک بیان کر چکا ہوں, آج میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں, لیکن آج ایک سوال اور جواب, ایک اعتراض جو بالخصوص نہج البلاغہ کا خطبہ جسے خاتون اگر پڑھے تو ممکن تھوڑی اپسیٹ ہو جائے, اس کے اندر احساس کمتری ہو جائے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے منسوب یہ کلام اس کو کس طرح مانا کریں گے, اس کو ہم بعد میں ملاحظہ کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ یہ تین آیتیں, یہ ایک آیت من اراد الاخرہ, جو بھی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرے, ہاں قرآن نے یہ شرط لگائی ہے, ہر انسان چاہتا ہے, کم از کم مومن یہ چاہتا ہے کہ مجھے آخرت ملے لیکن کوشش نہ کرے. قرآن نے اس کے لیے وعدہ نہیں کیا ہے کہ اولئک کان سعیہ مشکورا, کہ خدا اس کی سعی اس کی کوششوں کا خدا شکریہ ادا کرنے والا ہے, خدا اس کی کوششوں کو شکریہ ادا کرنے والا ہے, خدا مشکور, خدا مشکور نہیں اس کی سعی مشکور ہے. یہ اردو میں جو ہم کہتے ہیں نا, ہم آپ کے مشکور ہیں, نہیں ہم آپ کے شاکر ہیں, یہ اردو کی ایک تھوڑی سی مسٹیک ہے, اگرچہ میں کون اردو کی غلطی نکالنے والا, لیکن یہ اردو کی غلطی ہے. یہ کہ سعیہم مشکورا، یعنی ان کی کوششیں مشکور ہیں، ان کی کوششیں مشکور ہیں، یعنی خدا شاکر ہے ان کی کوششوں کا. خب یہ خدا کا فضل ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ جہاں خداوند متعال اس طرح تعبیر کرتا ہے یا یوں کہتا ہے کہ لنجزینہم، کہ ہم ان کو جزا عطا کریں گے، یہ خدا کا لطف ہے. یہ علم کلام میں جو گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ خدا کا لطف اور کرم ہے کہ خدا جزا دے، نہیں وہ مالک ہے، وہ رب ہے. یہ ایک اور نقطہ جو قابل توجہ ہے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، کہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے. ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں میں، خدا کرے گا نہیں یہ، گھبرائے نا، لیکن ٹیکنیکلی اگر خدا ساری زندگی کہے کہ قیام، رکوع، سجود میں اپنی زندگی کو گزارو اور اس کے بعد وہ ہمیں جنت نہ دے، مرضی اس کی، مالک ہے وہ. بندگی، عبودیت کا تقاضا یہ ہے، بندگی یعنی یسر، بندگی یعنی یسر. اگر کوئی کہے کہ پھر خدا نے ہمیں خدا میں پیدا نہ کرتا، نہیں، یہ بھی بندگی کے برخلاف ہے. یہ جہاں بھی کیوں، وائے، ایسا ویسا کوئسچن، سوال، یہ سب بندگی کے خلاف ہے، سب بندگی کے خلاف ہے. بندگی کا تقاضا، کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں، ہر چیز سر تسلیم خم، اس کو کہتے بندگی. اور یہ چیز انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ کمال بندگی پر. اسی لیے جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت بڑی خصوصیت بیان کر رہے ہیں ہم. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دیکھیں تشہد میں جب ہم پڑھتے ہیں، ہم کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ہم مقام کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مقام حاصل ہو جائے. ہم عبادت بھی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ بلا نہ آئے، یہ بلا نہ آئے. یا جوانوں کو ایک شوق ہوتا ہے عرفان کا، وہ عرفان کا شوق یعنی کیا مطلب؟ یعنی چھوم انتر کرے، کچھ حاصل ہو جائے. یہ عرفان کا معنی ہم نے اس طرح سمجھا، ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. نہیں، یہ فائدہ نہیں ہے، یہ خلاف اخلاص ہے، اخلاص کے برخلاف ہے. یہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب نہ دنیاوی، وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا یہ قول، توجہ کیجئے گا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا یہ قول کہ جو امیر المومنین کو زیب دیتا ہے یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو زیب دیتا ہے کہ ما عبدتک، کہ خدایا میں نے تیری عبادت نہیں کی، نہ جنت کی لالچ میں، نہ جہنم کی لالچ میں، بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھا ہے. یہ وہ مقام عبودیت ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کو زیب دیتا ہے. یعنی یہ الفاظ، یہ کہنا ہے، تو کرنا تو ہمیں بھی یہی ہے، کرنا تو ہمیں بھی یہی ہے، لیکن یہ الفاظ اس طرح کہنا بہت مشکل ہے. اور توجہ کیجیے گا، اگر کوئی کہے بھی نا، اگر کوئی کہے تو یہ کہنے والی بات نہیں ہے، یہ امیر المومنین کو زیب دیتا ہے کہ امیر المومنین کہے. اگر آپ اس مقام تک بھی پہنچ گئے، کہ جو بہت مشکل مقام ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی کہتے ہیں کہ یہ محمد و آل محمد ہیں اس جملے کے اہل. یا آغا خوئی جیسا مرجے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جملے کا اہل محمد و آل محمد علیہ السلام ہے کہ خدا ہے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں، نہ جہنم کے خوف سے. اگر ہمارے دل میں یہ خیال بھی آ گیا، اس کا مطلب کہ ہم اس پستی میں گر گئے. اللہ یہ حال بس، من اراد الاخرہ وسع لہا سعیہا، اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے، وہو مومن. اچھا اب یہاں پر ممکن ہے پھر خاتون اپسیٹ ہو جائے کہ وہو مومن کا وہو مومنہ تو نہیں کہا. تو یہاں پر وہو مومن سے مراد دونوں مراد ہیں. کیسے؟ آپ کی خدمت میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں. من عمل صالحا، یہ من خود کافی تھا لیکن قرآن نے اس من کو کھول دیا. قرآن نے اس من کو، میم نون من، من کا مطلب ہے کہ جو بھی عمل صالح کو انجام دے، من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کو انجام دے. قرآن نے واضح کیا مزید، من ذکر او انثی. اب تو یعنی یہ آیت، ابھی تک ہم نے جتنی بھی آیتیں آپ کی خدمت بیان کی اس پہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ، کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہ بالکل واضح آیت ہے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کہ خلقت انسانی میں مرد و عورت دونوں مساوی ہے، نہ مرد کو فوقیت عورت کے اوپر، نہ عورت کو فوقیت مرد کے اوپر. کرائیٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے؟ معیار ہے عملس عملا صالحا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی صالح عمل کو انجام دے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. فاولئک یدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب. دیکھیں جنت قرب الہی، رضا الہی، پہلے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، یہ سب ایک ہی معنی میں ہے، یہ سب ایک ہی معنی میں ہے. بس یہ آیت واضح تر ہے ان آیت باقی آیتوں کے نسبت. یا یہ کہنا کہ قرآن کی یہ آیت من عملا، اچھا میں نے شاید آیت تھوڑی سی نامکمل پڑھی، من عملا صالحا من ذکر او انثی وہو مومنون. کوئی کافر ایکسپیکٹیشن نہ رکھے خدا سے، کوئی منافق خدا سے توقع نہ رکھے عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، کہ خدا اس کی نیکیوں کا وہاں کوئی اجر دے. نہیں، اگرچہ مومن کو بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، لیکن یہاں خدا وعدہ کر رہا ہے، خدا وعدہ کر رہا ہے. لہذا عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اب جو وعدہ کر رہا ہے وہ وعدہ وفا کرے گا خدا. توجہ کریں، ضروری نہیں تھا خدا کے لیے دینا، لیکن جب اب خدا نے وعدہ کر دیا، کیا وعدہ کیا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن فاولئک یدخلون الجنہ. یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے. اب خدا اس وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا، کر سکتا یا نہیں کر سکتا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. اب کیوں نہیں کرے گا، یہ علم کلام میں گفتگو ہے. لیکن خدا نے یہ وعدہ کیا اور یہ وعدہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. دوسری آیت کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن. آپ توجہ کریں، تینوں آیتوں میں جو بنیادی شرط ہے وہ ہے مومنوں کی. من عمل صالحا من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، من اراد الاخرہ وسعى لها سعيا وهو مومن. ان تینوں آیتوں میں کنڈیشن یہ کہ عمل صالح انجام دینا خالی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اب ایمان جو آج تک جو بات واضح ہے، خلاصہ جو ایمان کا ہے کہ مومن کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھے، رسول پر ایمان رکھے، امیر المومنین اور 11 اماموں کی ولایت پر ایمان رکھے، اور دشمنان آل محمد علیہ السلام سے عداوت اور بغض و عداوت و برات رکھتا ہو، یہ ہے مومن. خدا ان کے لئے وعدہ کر رہا ہے. اگرچہ اصول میں ایک گفتگو کی جاتی ہے کہ جملہ حصر کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے. حصر یعنی کیا مطلب؟ یعنی صرف اور صرف یہی جنت میں جائیں گے؟ نہیں، خداوند متعال ممکن ہے ایک خاص دوسرے گروہ کو بھی بھیج دے، مثلا جیسے بعض روایتوں میں مستضعفین. مستضعف یعنی جو عقل و شعور کے لحاظ سے وہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے دین کو سمجھنے کی، ناقص العقل تھے، صفی تھے، کم عقل تھے. خدا ان کو اگر جنت میں ڈال دے تو اس آیت یعنی قیامت کے دن کوئی مومن آ کر خدا سے یہ اشکال نہیں کرے گا، خدا تو نے تو مومن کو وعدہ کیا تھا، تو خدا کہے گا مگر اصول میں نہیں پڑھا ہے کہ جملہ وصفیہ جو کہ وہ مفہوم نہیں رکھتا ہے، اگر تم نے نہیں پڑھا تھا تو فقہاء نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جملہ وصفیہ جو کہ وہ مفہوم نہیں رکھتا ہے, فی الجملہ مفہوم رکھتا ہے جس طرح مرحوم آغا خوئی نے کہا ہے. تو بہرحال الحال یہاں پر قرآن نے کہا کہ ان کے لیے جنت ہے, ان کے لیے جنت ہے, لیکن ممکن ہے, ہاں لیکن یہ بات مسلم ہے کہ ان کے لیے جنت ہے, ایک گروہ کے لیے جنت نہیں ہے, جیسا کہ خود قرآن کا وعید ہے, یہاں پہ وعدہ نہیں کہا جائے گا, خدا کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو منکر ہے خدا یا کفار یا منافقین میں سے. الحال بس یہ آپ نے آیات کو ملاحظہ فرمایا, یہ جو آیت ہے کون سی آیت, من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یہ مزید تھوڑی سی تشویق والی روایت ہے, ترغیب والی روایت ہے, حوصلہ افزائی والی روایت ہے کہ من عمل صالحا من ذکر انثى, کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا, کوئی تفریق نہیں کی, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, من عمل صالحا وہو مومن, ہاں اس کی من ذکر انثى اس کی شرط یہ کہ وہ مومن ہونا چاہیے, فلنحيينه حياة طيبة, ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے, پاک حیات عطا کریں گے, ظاہر پاک حیات یعنی جو تمام ظاہرا جو اس کا معنی ہو سکتا ہے یعنی جو تمام بلاؤں سے, تمام مصیبتوں سے, گناہ سے, تمام برائیوں سے پاک و پاکیزہ جو حیات ہوگی وہ ہم عطا کریں گے. ولنجزینہم ہم اس کو جزا دیں گے, کیسی جزا, اجرہم باحسن ما کانوا یعملون, یعنی جو انہوں نے انجام دیا ہے, یہ مطلب قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی انجام دیتا ہے تو خدا 10 نیکیوں کے برابر اس کو اجر دیتا ہے, یہ قرآن کی آیت سے بھی استفادہ ہوتا ہے. بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ آیتیں بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہیں, کیا بیان کر رہی ہے, یہ آیتیں واضح طور پر بیان کر رہی ہے اس بات کو کہ جو بھی عمل صالح انجام دے, کرائیٹیریا کیا ہے, کرائیٹیریا عمل صالح ہے. اب دنیاوی اعتبار سے اگر خاتون اس بات کو احساس کرتی ہے کہ احساس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ خود عبودیت کے برخلاف ہے, یہ خود خدا سے تسلیم کے برخلاف ہے کہ کوئی بھی سیکس, چاہے مرد کی جنس ہو چاہے عورت کی جنس ہو, وہ کسی طرح بھی اگر خدا کی بارگاہ میں اگر معترض ہے, یہ خلاف عبودیت ہے کہ کوئی آ کر کہے کہ مجھے مرد کیوں بنایا, کوئی آ کر کہے کہ مجھے خاتون کیوں بنایا, نہیں, یہ عبودیت کے برخلاف ہے, یہ تسلیم کے برخلاف ہے. بس یہاں تک آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرق نہیں ہے, اگرچہ خداوند متعال نے میدان الگ الگ رکھے ہیں جس کی تفصیل اور تشریح میں نے گزشتہ گفتگو میں بیان کی. اب یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک خطبے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے, درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب خطبہ یا 79 یا 80, بعض نسخوں میں 79 ہے, بعض نسخوں میں اس کا نمبر 80 ہے. یہ خطبہ جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ جنگ جمل کے وقت یہ خطبہ چند سطروں کا خطبہ ہے, ارشاد فرمایا تھا, معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان و نواقص الحدود و نواقص العقول, یہ تین امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے خاتون کے بارے میں بیان کیا کہ ناقص الایمان ہے, ناقص السہم ہے یعنی ان کا حصہ کم ہے, وہ نواقص العقول اور ناقص العقول ہے. اب یہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے یہ تین باتیں خاتون کے بارے میں, خواتین کے بارے میں بیان کی. بیک گراؤنڈ کیا ہے, بیک گراؤنڈ ہے جنگ چمل. جنگ چمل, خوب آپ لوگ واقف ہیں اسے, چونکہ ایک عورت کی جنگ ہے, در حقیقت اس کی سربراہی کرنے والی کوئی مرد نہیں ہے, خاتون ہے, خاتون کی سربراہی میں جنگ چمل منعقد ہوئی. در حقیقت اس کے پیچھے چند منافقین تھے, عہد شکن تھے, وہ در حقیقت بھڑکانے والے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی پاک و پاکیزہ ہے, میں تھوڑی احتیاط سے گفتگو کروں, لیکن اس کے پیچھے جو مین افراد تھے وہ مردوں کا رول تھا, مردوں کا رول تھا, منافقین کا رول تھا. اگرچہ ان کو منافقین کہنا, ان کے بارے میں خاموش رہنا کوئی نتیجہ نہ نکالیے گا, میں صرف اسباب احتیاط بہت آرام سے چل رہا ہوں. یہ واقعہ جنگ جمل کا. امیر المومنین علیہ السلام اس بیک گراؤنڈ میں یہ فرماتے ہیں کہ عورت ناقص الایمان ہے, ناقص العقل ہے, اور ناقص الحظوظ ہے. امیر المومنین خود بیان کرتے ہیں کہ ناقص الایمان, اچھا توجہ کریں یہاں پر آپ کی خدمت میں, دیکھیں ابھی میں خطبہ پڑھ رہا ہوں, گھبرائیں نہیں, اس کی ہم آگے جا کے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ابھی فی الحال ہم یہاں پر اس خطبے کے تین جملات کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ کی خدمت میں ایک قانون بیان کروں درایت کا, حدیث فہمی کا, حدیث سمجھنے کا. بعض اوقات حدیث میں جو تعلیل, علت, وجہ, کاز بیان کیا جاتا ہے, بعض اوقات علت جو ہوا کرتی ہے وہ اقلائی ہوا کرتی ہے. کیا مطلب علت اقلائی؟ یعنی وہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. بعض اوقات جو علت بیان کی جاتی ہے روایتوں میں یا قرآن میں, وہ علت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس علت کو, اس کاز کو, اس سبب کو, اس علت کو کیا کہتے ہیں؟ علت تعبدی. ایک علت علت اقلائی ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مثال دوں کہ مثال کے طور پر اگرچہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کبھی بھی علت علت تعبدی نہیں ہوا کرتی, علت اقرائی ہوا کرتی ہے. مثال کے طور پر علت, وجہ, کاز, سبب. مثال کے طور پر آپ کہیں پر لیٹ پہنچے, آپ نے وجہ بیان کی, مجھے آنے میں لیٹ ہو گیا کیونکہ گھر پہ مہمان آ گئے تھے. اب یہ علت سمجھ میں آ رہی ہے. جو مجھے اور آپ کو علت روایتوں میں سمجھ میں آئے اس کو کہتے علت علت اقلائی. ایک ہوتی ہے علت علت تعبدی. علت تعبدی اس کا مطلب کہ ایک کاز بیان ہوا ہے روایتوں میں, ایک وجہ بیان ہوئی ہے, لیکن اس وجہ کا بیک گراؤنڈ کیا نہیں سمجھ میں ہے, لہذا ہم تعبدن قبول کرتے ہیں, تعبدن قبول کرتے ہیں. فی الحال میں اس روایت, یعنی کوئی ایسی ہے میرے ذہن میں ایک روایت, اگر میں نے اس کا دروازہ کھول دیا تو ایک گھنٹے کی گفتگو اس فقہی مسئلے میں گزر جائے گی. فقہی مسئلے میں ہی وہ گفتگو گزر جائے گی کہ جو امام علیہ السلام نے علت دی ہے وہاں پر اختلاف ہے فقہا کے درمیان. اگر کوئی کہتے کہ علت علت تعبدی ہے, آگے سیستانی کہتے علت علت, اگر کوئی کہتے علت علت اخلائی ہے, آگے سیستانی کہتے علت علت تعبدی ہے. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہو جائے گی, لیکن بات سمجھ میں آ گئی. علت یعنی وہ وجہ. اب ہم اپنی جو ابھی ہم نے ایگزامپل دی اس کے لحاظ سے ایکسکیوز خود ایک علت ہوا کرتی ہے, وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا, ہمیں آنے میں کیوں دیر ہو گئی, تو وجہ. یہاں پر جو علت آئی ہے نواقص العقل کی, کہ عورت ناقص العقل ہے. خب اس کی علت علت اقلائی اگر ہوتی تو کیا ہونی چاہیے تھی؟ اس کی علت اقلائی ہونی چاہیے تھی کہ مثلاً ان کا فہم اتنا کمزور ہے, ان کی عقل اتنی کمزور ہے کہ ان کو خدا کے وہ معارف سمجھ میں نہیں آتے ہیں, ان کو خدا کے بارے میں نہج البلاغہ میں جو امیر المومن نے خطبے دیے وہ ان کی سمجھ میں ان کے پلے آنے والی نہیں ہے. اگر یہ وجہ دی ہوتی امیر المومنین نے تو یہ علت کون سی بن جاتی؟ علت اخلائی. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن امیر المومنین نے یہ علت نہیں تھی, امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے یہ علت نہیں تھی. علت کیا تھی؟ کہ اپنے مخصوص ایام میں ان کے لیے نماز و روزہ معاف ہے یا نماز و روزہ نہیں ہے. خب اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر یہ کہا ہوتا امیر المومنین نے کہ خواتین بعض اوقات نماز و روزے میں ڈنڈی مارتی ہے, چھوڑ دیتی ہے, اگر یہ کہا ہوتا تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ ناقص العقل کی علامت ہے, یہ ناقص الایمان کی علامت ہے کہ بعض اوقات نماز نہیں پڑھتی ہے, بعض اوقات روزہ نہیں رکھتی ہے. پریکٹیکلی تو ہم برعکس ہی دیکھتے ہیں, مردوں سے زیادہ نماز پڑھتی ہے, مردوں سے زیادہ روزہ رکھتی ہے. خوب بس یہ جو علت ہے علت تعبدی ہے. لہذا یہاں پر امام علیہ السلام کی نواقص العقل والی بات ہمارے لیے واضح نہیں ہے. امام کیا کہنا چاہتے واضح نہیں ہے. آپ کی خطبے میں نے ایک بات کہی تھی, ابھی میں جواب دینے کے در پہ نہیں ہوں, ابھی جواب نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں. ان اس خطبے کا ہم کس طرح تحلیل کریں, کس طرح جسٹیفائی کریں, کس طرح بیان کریں کہ ایک شبہ جو آ رہا ہے, ایک ڈاؤٹ جو آ رہا ہے, اس کو ہم اس کو صحیح طریقے سے بیان کر سکیں, وہ ہم بعد میں بیان کریں گے. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ایک بات کہی تھی, یہاں پر رک کر میں تھوڑا سا اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلی تقریر میں ایک بات کہی تھی. کیا بات کہی تھی؟ فہم اور ادراک کے لحاظ سے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ہمیں مرد اور عورت کے فہم اور ادراک میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. مرد بھی اتنا ہی سمجھتا ہے, عورت بھی اتنا ہی سمجھتی ہے. ممکن ہے کوئی گھر والا یہ سوچے کہ نہیں مولانا جو ہے وہ ڈر کر گفتگو کر رہے ہیں. نہیں, ایک بات بعد میں کہوں گا میں جو اسی خطبے کے جب نواقص العقول کی بات آئے گی, یہ تو نواقص الایمان ہے. نواقص العقول میں ایک بات کہوں گا آپ کی خدمت میں کہ خداوند متعال نے خاتون کی عقل کو مرد کی عقل میں کوئی فرق نہیں قرار دیا ہے. اب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے جملے کا کیا مطلب ہے اس کو میں آگے جا کے بیان کروں گا. عقل کون سی عقل؟ ادراک والی عقل, فہم والی عقل, سمجھ والی عقل. جتنی جتنا مرد سمجھدار ہیں اتنی ہی عورتیں سمجھدار ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ کالج یونیورسٹی اس کے ریزلٹ اگر دیکھ لیں تو, بلکہ میں نے پیچھے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا, ریزلٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید عام طور پر جو ریزلٹ میں خواتین کا ریزلٹ لڑکیوں کا ریزلٹ جو وہ زیادہ ہو. لڑکیوں کا ریزلٹ زیادہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ادراک کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے ان کے اندر, فہم کے لحاظ سے, سمجھ کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. صحیح. اب امیر المومنین کس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ آگے جا کے ہم بیان کریں گے. بس نواقص الایمان یہ ایک دلیل تعبدی ہے. دوسری بات, امام نے ناقص العقل کے لیے جو مثال دی, ناقص العقل کے لیے اس میں جو امام نے اگزامپل دی ہے, علت بیان کی ہے, یہ علت میں شائبہ ہے کہ شاید یہ علت عقلائی ہو, شاید یہ علت تعبدی ہو. کیا امام نے ارشاد فرمایا اس کو میں آگے جا کے ایگزامپل اس کو آگے جا کے وضاحت دوں گا میں, کہ امام علیہ السلام فرماتے کہ اما نقصان عقول ہن, کیوں عورت کی عقل جو وہ ناقص ہے. امام ایگزامپل دیتے ہیں کیونکہ در مقام گواہی دو عورتیں برابر ہے ایک مرد کے. اگر کہیں دو عادل مردوں کی اگر ضرورت ہو گواہی میں تو شرعی اعتبار سے, فقہی اعتبار سے چار خواتین کی گواہیاں چاہیے. بس امیر المومنین فرماتے ہیں یہ ان کے ناقص العقل ہونے کی دلیل ہے. تیسری چیز ناقص الحظ, یعنی ان کو میراث, یعنی ان کا حصہ کم ہے, اس کے لیے امام ایگزامپل کیا دیتے ہیں. اس کے لیے امام ایگزامپل دیتے ہیں کہ میراث میں عورت کو آدھا ملتا ہے, مرد کو ڈبل ملتا ہے. یہ خطبہ ہے 79واں خطبہ یا 80واں خطبہ جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے اور جس میں خواتین کے لیے یہ تین نیگیٹیوٹی بیان کی ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ذرا, اس خطبے میں کیا اس کا معنی ہو سکتا ہے. شارحین نے, نہج البلاغہ نے بہت زیادہ اس پر گفتگو تو نہیں کی, لیکن بہرحال جتنا ہماری فہم, ہماری عقل, ہمارا شعور, اس کے لحاظ سے ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے ایک قانون یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی حدیث, اگرچہ یہ نہج البلاغہ کا جملہ اس قانون کے انڈر میں نہیں آتا ہے, لیکن ایک جنرل قانون بات کر رہا ہوں میں, ایک جنرل قانون یہ, کوئی بھی حدیث اگر قرآن کی آیات کے ساتھ آ کر کانٹرڈکٹ ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، روایت اہل بیت اتھار علیہ السلام یہ کہ اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے، اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ مسلمات قرآن کی تعلیمات، روایات کی تعلیمات کے اعتبار سے مرد و عورت قرب الہی، رضا الہی، حصول جنت میں دونوں مساوی ہیں، حصول جنت میں دونوں مساوی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ قرآن کی نہ روایات کی، روایت مسلمہ متواترہ۔ اور توجہ کیجیے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عقل کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے یہ ڈیفرنشیٹ کرنا کہ جنت میں، یا مثال کے طور پر جنت مردوں کے لیے، خواتین کے لیے صدقہ ہے مثلا، یہ عقل کے برخلاف ہے۔ یا مزید اس کی آگے جا کے آگے جا کے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اب توجہ کریں، شارحین نے ایک جملہ، جو ایک جملہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ خطبہ پرٹیکولر ایک خاص عورت کے لیے امیر المومنین نے کہا ہے، امیر المومنین نے ایک خاص عورت کے لیے، یہ جنگ جمل چونکہ ایک عورت سے متعلق ہے، لہذا امیر المومنین نے اس پروسپیکٹس میں، اس بیک گراؤنڈ میں، یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن ممکن ہے کوئی خاتون اس جواب سے راضی نہ ہو، کیوں؟ اسی امیر المومنین علیہ السلام نے ایگزامپل جو دیے وہ ایک عمومی ایگزامپل دی ہے، ایک عمومی مثال دی ہے۔ خوب، اب یہاں پر توجہ کیجیے گا، ایمان کے ناقص ہونا، ہم بل وجدان دیکھتے ہیں کہ خاتون میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایمان کا ناقص ہونا ہو، سہم کا کم ہونا، میراث میں حصے کا کم ہونا، یہ کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی ظاہراً روایتوں میں بیان کی گئی، کہ چونکہ مرد گھر کا خرچہ چلاتا ہے، لہذا شریعت نے اس کے لیے زیادہ حصہ رکھا ہے۔ خاتون گھر کا خرچہ نہیں چلاتی ہے، اس کے اوپر کوئی مالی واجبات نہیں ہے، عورت کے لیے مالی واجبات نہیں ہے، لہذا اس کا سہم کم سہم رکھا ہے۔ تو یہ کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، یہ کوئی منفی بات نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، ناقص العقل ہونا، ناقص العقل ہونا، یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں۔ ناقص العقل ہونا، توجہ کیجیے گا کہ ہم، یعنی ہم سے مراد ممکن ہے، بعض اوقات مرد اس بات کو اپنی زندگی میں اس بات کا احساس کرے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے بات جو ہم نے گزشتہ گفتگو کی وہ ملحوظ رہے، وہ ذہنوں میں رہے۔ ہم نے جو گزشتہ گفتگو کیا کی تھی، ہم نے گزشتہ گفتگو یہ کی تھی، خداوند متعال نے جو مقصد رکھا ہے، ایک مقصد ہے، میدان الگ الگ ہے، خاتون کے اپنے، خواتین کے اپنے تقاضے ہیں، اور مردوں کے اپنے تقاضے ہیں، ان دونوں کے فقہی شرعی تعلیمات قرآنی اور روایات کے اعتبار سے تقاضے مختلف ہیں۔ مثلا ایک خاتون کو حجاب کرنا ہے، ایک خاتون کی گھر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خاتون کی ذمہ داری، اگر ایک شادی شدہ خاتون کو اگر دیکھا جائے تو شادی شدہ خاتون کے اعتبار سے وہ شوہر کے تابع ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نہیں نکل سکتی ہے، یہ قید خانہ نہیں ہے، یہ تصور نہ کیا جائے یہ کوئی قیدی بنا کر رکھا ہے عورت کو، نہیں۔ اب اس کے پیچھے مزید گفتگو کی گنجائش ہے، فی الحال میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، فی الحال ایک میں نقطۂ عقل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہاں تک یہ بات ثابت کی کہ ادراک کے لحاظ سے مساوی ہے۔ ادراک کس کو کہتے ہیں؟ فہم، سمجھنا، جو فہم ہے، جو سمجھ ہے، اس اعتبار سے دونوں مساوی، کوئی کمی نہیں ہے، بل وجدان ہم دیکھتے ہیں، بالوجدان یعنی بالوجدان کا مطلب یہ لفظ عربی میں کہہ رہا ہوں، یعنی ہم اس کی پریکٹیکل مثال دیکھتے ہیں کہ فہم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ خوب بس یہاں پر توجہ کیجیے گا، خداوند متعال نے عقل اتنی ہی جتنی مردوں کو دی ہے بعین ہی اتنی عقل خواتین کو دی ہے، لیکن خداوند متعال نے نظام دنیا چلانے کے لیے، گھریلو نظام چلانے کے لیے خداوند متعال نے عورت میں ایک اور چیز قرار دی ہے، وہ ہے عطوفت، وہ ہے محبت، یا اسی طرح ایک دوسرا جنبا، ایک دوسرا پہلو کہ جو شاید بظاہر نیگیٹو ہو لیکن خداوند متعال نے اس کو بھی عنوان پوزیٹو قرار دیا ہے، کیا ہے کہ عورت کے اندر ایک تکبر کی کیفیت، تکبر کے روایتوں میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جس کے اندر یہ تین خصوصیت ہو، جس کی اگینسٹ یہ تین خصوصیت مردوں میں ہونی چاہیے۔ مثلا بخل، بخل ایک نیگیٹو خصوصیت ہے یا پوزیٹو؟ ظاہری طور پر تو نیگیٹو خصوصیت ہے بخل، کنجوسی، لیکن عورتوں کے لیے بخل مثبت ہے، پوزیٹو ہے۔ شریعت نے اپریشیٹ کیا ہے کہ عورت کو بخیل ہونا چاہیے، بخل عورت کی خصوصیت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے اور شوہر کے مال کو محفوظ رکھ سکے۔ تو دیکھیں خداوند متعال نے اس قسم کی خصوصیت پر رکھا ہے، لیکن یہ نیگیٹو ایکسپیکٹ سے نہیں ہے، یہ منفی انداز سے نہیں ہے کہ کوئی اس کو منفی نتیجہ نکالے، یا عورت کے لیے کہا کہ عورت کی جو خصوصیت جو مردوں کے لیے بری ہے عورت کے لیے اچھی ہے کہ عورت کے اندر ایک سخت مزاجی ہونی چاہیے، ایک غرور کی کیفیت ہونی چاہیے تاکہ کوئی نامحرم اسے کلوز نہ ہو۔ اب اگرچہ آج نظام برعکس ہو چکا ہے کہ وہ سارا کا سارا کبر، سارا کا سارا تکبر، سارا کا سارا اکڑ، ساری کی ساری اکڑ وہ ممکن ہے شوہر کے لیے دکھائے، نامحرموں کے لیے ہنس کر بات کریں، تو یہ خلاف شریعت ہے یہ، جبکہ شریعت اس کے برعکس کہتی ہے نہیں، اچھی چیز ہے یہ تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اور تیسری چیز جو مردوں کے لیے نیگیٹو ہے عورتوں کے لیے اچھی چیز ہے، وہ ہے جبن، بزدل، خوف زدہ، خائف ہونا، جبن بزدل ہونا۔ آج دیکھیں خدا نے یہ خصوصیت رکھی ہے، لیکن انسان کی ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے ان کوالٹیز کو تبدیل کر سکتا ہے، ماحول میں رہ کر اپنی تربیت دے کر انسان اس کے برعکس اپنے اندر خصوصیتوں کو بنا سکتا ہے۔ اب عورت بولڈ ہو گئی، جبکہ جبن یعنی ڈرپوکی، بزدلی مردوں کے لیے شجاعت ہے، مردوں کے لیے شجاعت ہے، لیکن عورتوں کے لیے اچھی خیار النساء، بہترین عورت جس کے اندر یہ تین خصوصیت ہو، اس میں سے تیسری خصوصیت وہ ہے کہ اس کے اندر جبن ہے، ڈرپوک ہوتی ہے۔ کیوں خدا نے یہ خصوصیت رکھی؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو غیروں سے محفوظ کر کے رکھے، مردوں سے، نامحرم مردوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یہ ڈرپوکی کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب دنیا کا ہم نے سیٹ اپ ایسا بنا دیا کہ ساری کی ساری خصوصیت جو خداوند متعال نے عورت کے لیے پسندیدہ قرار دی تھی، اب یہ ساری کی ساری منفی انداز سے، جو نہیں ہونی چاہیے تھی شریعت کے اعتبار سے، وہ اب ان کے اندر آ چکی ہے ماحول اور دنیا کے سیٹ اپ کی وجہ سے۔ لہذا خداوند متعال نے عورت کے اندر ایک مہر، محبتی، شفقت رکھا ہے۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کیوں رکھی ہے یہ بات، عورت زیادہ جلدی منفعل ہو جاتی ہے۔ منفعل کس کو کہتے ہیں؟ اثر انداز ہو جانا، اثر انداز ہو جانا، یہ گھر کے ماحول تربیت کے لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ اچھا مرد منفعل نہیں ہوتا جلدی، مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے بچے نے رونا شروع کیا، باپ ہوگا تو کیا کہے گا؟ ارے اس کی تو عادت ہے رونا، یہ ہے باپ کا انداز، اس طرح تربیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک جنبہ تربیت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے کہ ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں میں یہ انفعال، عورت میں یہ انفعال یعنی اپنے جلدی اثر پذیر ہو جاتی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب یہاں پر عقل اور انفعالات، انفعالات کا معنی واضح ہو گیا نا، انفعال کا مطلب، انفعال کا مطلب کیا ہے؟ جلدی اثر پذیر ہو جانا، جلدی اثر پذیر ہو جانا۔ اب عقل اور انفعالات کے درمیان ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو ایک فطری چیز ہے کہ عورت عقل کے اوپر انفعالات کو حاوی کرتی ہے، جذبات یہ اسی کی ایک قسم ہے۔ لیکن نظام دنیا چلانے کے لیے خداوند متعال نے عورت کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، میدان امتحان، میدان رضا الہی مختلف ہے۔ عورت کو اپنی اس خصوصیت کے ساتھ جہاں انفعال اور عقل کا ٹکراؤ ہو جائے، عام زندگی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عام زندگی میں ممکن ہے مرد باپ لوجیکل گفتگو کر رہا ہو، جو بچے کی باتیں، بچے کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہو، ممکن لوجیکل بات کر رہا ہو، لیکن شریعت یا تربیت کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ لوجیکل بات کریں۔ ہر جگہ لوجک نہیں اچھی لگتی ہے، ہر جگہ لوجک اچھی نہیں لگتی ہے۔ بعض اوقات مرد عورت سے لوجیکل گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور جو اختلاف کی جو وجہ بنتی ہے، چونکہ عورت عقل اور منفعل انفعالات سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اور مرد چونکہ خالص لوجک گفتگو کرنے کا عادی ہوتا ہے، لہذا اختلافات ایجاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے، اور بہت بڑی وجہ ہے گھر کے اختلافات کی، گھر کے اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ مرد غلط طریقے سے، غلط انداز سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مقام لوجک نہیں ہے، یہاں لوجک سے گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ کسی اور طریقے سے اس مسئلے کو سالو کیا جائے گا۔ لیکن خداوند متعال نے، توجہ کیجئے گا، خداوند متعال نے عورت میں یہ خصوصیت رکھی ہے۔ اب جس طرح، توجہ کیجئے گا، جس طرح انسان کے اندر غضب کی خصوصیت ہے یا نہیں ہے، غضب، انسان غصے میں آتا ہے، یہ اس کے پوزیٹو کام بھی ہے، نیگیٹو کام بھی ہے۔ اسی طرح شہوت، شہوت کسی چیز کو پسند کرنا، یہ خداوند متعال نے انسان میں رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جس کے اندر غضب بھی ہے، شہوت بھی ہے، تو اس کا رتبہ کوئی کم ہو گیا، نہیں۔ یہی امتحان ہے کہ فرشتوں کے پاس عقل ہے لیکن غضب اور شہوت نہیں ہے۔ لہذا اگر انسان غضب اور شہوت سے فائٹ کرتے ہوئے عقل کو جب ترجیح دے گا، تو فرشتوں اور ملائکہ سے افضل ہو جائے گا، فرشتے اور ملائکہ سے افضل ہو جائے گا، فرشتے اور ملائکہ سے افضل ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت کے اندر یہ انفعالات کی جو خصوصیت خداوند متعال نے رکھی ہے، تاکہ نظام دنیا کو چلا سکے، گھر کے نظام کو چلا سکے، خدا نے یہ عنصر، یہ خصوصیت رکھی ہے عورت میں، تاکہ نظام دنیا چل سکے۔ اب خدا نے یہ رکھی ہے، اب عورت کو یہ دیکھنا ہے کہاں پر اپنے انفعالات کو کنٹرول کرنا ہے، کہاں پہ جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، اور عقل کو حاوی قرار دینا ہے۔ اگر تربیت میں اگر وہ انفعالات اور اپنے جو اس کے جذبات ہیں، اگر وہ اس کو اگر حاوی قرار دے، اپنی نارمل زندگی میں اگر انفعالات کو اگر حاوی قرار دے، کوئی منفی چیز نہیں ہے، کوئی کنڈیم چیز نہیں ہے، کوئی قابل مذمت نہیں ہے۔ قابل مذمت کہاں پر ہے؟ جنگ جمل۔ اب جنگ جمل میں ایک عورت کے انفعالات کو بھڑکایا گیا امیر المومن کے مد مقابل، یہ وہ مقام تھا جو جہاں پر امتحان تھا، کہ عقل کو ترجیح دینی ہے، عقل کو ترجیح دینی ہے یا اپنے انفعالات اور اپنے جذبات کو ترجیح دینی ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں شیطان اور الوہیت اور الہی، عقل اور نفس کے درمیان جھگڑا تھا۔ جس طرح مرد کے لیے غضب اور عقل کے درمیان جھگڑا ہوا کرتا ہے، جس طرح مردوں کے لیے شہوت اور عقل کے درمیان جھگڑا ہوا کرتا ہے، کہیں واجب ہے شہوت کو وہ ترجیح دے، کہیں واجب ہے غضب کو ترجیح دے۔ یہ عقل ہے، عقل کیا ہے؟ عقل آ کر اس کو ہینڈل کرتی ہے، عقل آ کر اس کو مینج کرتی ہے، عقل آ کر اس کو بیلنس کرتی ہے۔ اگر یہی شہوت اگر شرعی راہ میں ہو، عقل اس کو کہے گی ویری گڈ، بہت خوب، और यही चीज अगर गलत ट्रैक पे उतर जाए, अकल रोक रही होगी, शहवत का तकाजा अपना होगा। यहाँ पर आकर कौन किसको देने में, कौन किसको तरजीह देने में कामयाब होता है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वहां पर अकल को तरजीह दी तो कुर्ब इलाही, रिजा इलाही हासिल हो गई, और अगर यहाँ पर शहवत को अगर तरजीह दी तो गजब इलाही हासिल हो गई। बेई नहीं सीता औरत के लिए है, बेई नहीं सीता औरत के लिए है। और यहां पर कोई नेगेटिविटी नहीं है कि खुदावंद मुताल ने दर मकाम गवाही, चूंकि तवज्जो कीजिएगा, अब मैं यहां पर एक फिर फिक की एक इस्तेला को इस्तेमाल करना चाहता हूं जो मैंने पहली तकरीर में इशारा किया था, तजाहुम। तजाहुम किसको कहते हैं? दो वाजिब के दरमियान अगर टकराव हो जाए तो किसको तरजीह देना, इसको कहते हैं तजाहुम, यानी टकराना। मसलन एक तरफ नमाज कजा हो रही है, एक तरफ एक मुसलमान डूब रहा है, एक मुसलमान डूब रहा है, उसकी जान बचाना है। आपको स्विमिंग आती है, आप जान बचा सकते हैं, नमाज कजा हो रही है, ये हो गया तजाहुम। अगर फिक्र नहीं है, शरीयत नहीं है, तो मुमकिन है आप खुदा की रिजा को हासिल ना कर सके। अब ये दो हुक्म खुदा के दरमियान टकराव है, अब तरजीह किसको देना है ये फिक्र से जाके पूछना पड़ेगा, फिक्र से पूछना पड़ेगा। फिक्र क्या कहती है? जाइए मुसलमान की जान बचाइए, नमाज को बाद में कजा कर लीजिएगा। ये यहां पर भी इसी तरीके से कि तवज्जो कीजिएगा, एक तरफ औरत को इन्फियालात और जज्बात निकाल दिए जाएं और इनको मर्द के बराबर लेकर आ जाए गवाहियों के मकाम पर, एक इस चीज का तकाजा है कि मर्द की मर्द, एक मर्द भी काफी है, एक औरत भी काफी है, लेकिन उसके लिए खुदा को औरत के अंदर से जज्बात को निकालना होगा, इन्फियाल को निकालना होगा। लेकिन अगर जज्बात और इन्फियाल को निकाल दिया तो पूरा निजाम दुनिया तब्दील होकर रह जाएगा, इख्तलाल निजाम वाकई हो जाएगा। लिहाजा खुदावंद मुताल ने औरत के अंदर ये जज्बात को रखा है ताकि उसके जरिए से घर का सिस्टम, दुनिया का सिस्टम जो वो जारी और सारी रहे। बस तवज्जो की आपने कि ये हदीस अगर आपको मेरी बात अगर समझ में ना आए तो यहां पर आपकी खिदमत में 2+2 हो। अगर जो मैंने बात बहुत ही बज़ाहिर तो वाज़े, मेरे एतबार से तो वाज़े थी, वो तो मुझे इंशाल्लाह आप लोग मुझे फीडबैक देंगे कि आया इसमें कोई चीज कमी रह गई या नहीं रह गई, या कोई चीज नामुकम्मल है या नामुकम्मल नहीं है। लेकिन एट द एंड खुलासा ये है, ईमान के एतबार से अकल को छोड़ दीजिए, अकल कोई क्राइटेरिया नहीं है, मीराज में हिस्सा कोई क्राइटेरिया नहीं है, असल क्राइटेरिया क्या है? ईमान का है। अगर ये ईमान वाली बात को अगर एज इट इज ले लें, एज इट इज ले लें, तो ये कतअन अदल इलाही के बरखिलाफ है। क्यों? इसलिए खुदावंद मुताल एक तरफ से तकाजा करे मर्दों के लिए भी कि तुम ईमान लेकर आओ, औरतों के लिए भी ईमान लाने के बारे में कहा जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, ए ईमान लेने वालों, ए ईमान लाने वालों, ईमान लेकर आओ, इसमें मर्द का मर्द भी शरीक है, औरत भी शरीक है। अगर मेरे जवाब से कोई कन्वेंस ना हो तो कुरान की यह आयत हाकिम है, कुरान की इस आयत को लिया जाएगा कि औरत भी उसी ईमान के दर्जे पर है और मर्द भी उसी ईमान के दर्जे पर है जिसकी मिसाल हमारे पास तारीख में हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की है, जनाब आसिया ज़ौजा फिरौन की है। अगर हम घराना अहले बैत अथारा की मिसाल ना दे, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे कुलसुम सलामुल्लाह अलैहा, जनाब हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा, अगर हम इनकी मिसाल ना दें तो हमारे पास दूसरी आम ख़वातीन की मिसालें मौजूद है जिसमें जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जो डायरेक्टली खानदान आले मोहम्मद से तो ताल्लुक नहीं है, या जनाब नरजिस खातून है, जनाब नरजिस खातून का क्या मकाम, या उम्मे अबुल हसन यानी दसवें इमाम की वालदा क्या मकाम है, खूब क्या मकाम है, ये इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में बयान करूंगा। दसवें इमाम की वालदा, दसवें इमाम की वालदा खानदान आले मोहम्मद से डायरेक्ट वो नहीं है, यानी बाहर की खातून कहलाएंगी ना, लेकिन मकाम क्या है, तवज्जो कीजिएगा, मकाम क्या है कि रिवायत के एतबार से शहजादी जैनब के बराबर मकाम नजर आ रहा है, مقام شہزادی زینب کے برابر نظر آ رہا ہے. اللہ یہ حال خداوند متعال نے مرد و عورت کو مساوی مکلف قرار دیا ہے, جنت و جہنم کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے دونوں کو مساوی قرار دیا ہے. دونوں کے میدان الگ الگ ہیں. مردوں کے گمراہی کے اسباب بھی اتنے ہی ہیں جتنے عورتوں کی گمراہی کے اسباب. لہذا خداوند متعال نے مرد کو بھی عقل دی ہے کہ اس گمراہی کے مواقع پر کس طرح عقل کو استعمال کرنا ہے. خداوند متعال نے عورت کو بھی دیا ہے عقل دی ہے کہ کس طرح اپنی عقل کے ذریعے سے رضا الہی کو حاصل کرے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, توجہ کیجیے گا, یہ میرا سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے مردوں کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. وہ یہ ہے کہ رضا الہی کے لیے سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم شریعت ہونا چاہیے. اگر علم شریعت کا علم نہیں ہے, اگر علم فقہ نہیں ہے توحید و رسالت اور امامت اور اعتقادات کے بعد, اگر ہمارے پاس علم فقہ نہیں ہے تو پھر سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ہلاکت ہے, گمراہی ہے. صرف اور صرف انسان قدم قدم پر بہکتا چلا جائے گا, قدم قدم پر مخالفت حکم خدا کرتا چلا جائے گا. من عمل صالحا, کیا مطلب ہے من عمل صالحا؟ جو صالح کام کو انجام دے. کس کے نزدیک صالح؟ میری ڈکشنری میں صالح, میرے گھر والے میرے خاندان کی ڈکشنری میں صالح عمل, یہ خدا کی نگاہ میں صالح عمل ہونا چاہیے. ہر انسان کی عقل قبول کرتی ہے میری کیا حیثیت, میرے خاندان کی کیا حیثیت, میرے رسم و رواج کی کیا حیثیت. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی نگاہ میں عمل صالح کیا ہے, اور یہ صرف اور صرف علم دین کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے, علم فقہ کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے. اور یہی آل محمد کا کمال ہے, یہی آل محمد کا کمال ہے کہ جہاں مکمل طور پر شریعت پر عمل ہو رہا ہے, مکمل طور پر شریعت پر عمل ہو رہا ہے, اور جس میں ہمیں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کس طرح دین کی تمام حدود کو محفوظ رکھتے ہوئے. دیکھیں جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے نا, تو بہت ساری چیزیں تو معاشرتی لحاظ سے ایگزیمٹ ہو جاتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ممکن ہے شرعی لحاظ سے ایگزیمٹ ہو جائے. اگر انسان کے اوپر مصیبت آئے, لیکن یہ خانوادہ یہ گھرانہ ہمیں مصیبت کے وقت ثابت قدم نظر آتا ہے, رائے کے دانے کے برابر انحراف نظر نہیں آتا ہے ہمیں. اور تاریخ میں شہزادی زینب کے لیے مثالیں موجود ہیں. جب خیمے جلائے گئے, مقام کیا ہے شہزادی زینب کا؟ آج ہم سب مجتہد بنے ہوئے ہیں, مفتی بنے ہوئے ہیں. فتویٰ دینا ہمارا کام, اجتہاد کرنا ہمارا کام, دین بغیر دین سیکھے ہوئے دین بیان کرنا ہمارا کام. لیکن آل محمد اور شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, باوجود اس کے کہ شہزادی زینب ایسا نہیں کہ حکم خدا سے واقف نہیں ہے, روایتوں کا جملہ ہے کہ شہزادی زینب کوفے کے شہر میں قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتی تھی. اور یہ قرآن کی تفسیر, یہ والی قرآن کی تفسیر نہیں جس طرح علامہ طبرسی نے کی, جس طرح علامہ طباطبائی نے کی, یا کوئی مفسر جو تفسیر قرآن کرتا ہے, نہیں. یہ وہ تفسیر قرآن ہے جو وحی الہی سے متصل ہے, جس میں بتون قرآن بیان کیے جا رہے ہیں. یہ ہے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ اور منزلت. لیکن آپ دیکھیے جب خیمے جلائے جا رہے ہیں, سید سجاد کی خدمت میں آ رہی ہیں, بھتیجا یہ بتاؤ, بیٹا یہ بتاؤ کہ کیا شرعی ذمہ داری ہے؟ یا شام کے قید خانے میں جہاں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ بھوک اور پیاس کا غلبہ, لیکن نماز شب ترک نہیں ہو رہی ہے, نماز شب ترک نہیں ہو رہی ہے. یہ کمال اطاعت الہی کا مظہر محمد و آل محمد اور شہزادی زینب کبریٰ ہمیں قدم قدم پر نظر آتی ہیں. بس عزادار ہو, مصیبت حسین بہت بڑی مصیبت ہے. یہ وہ مصیبت ہے جس مصیبت پہ انبیاء نے ماتم کیا, جس مصیبت پہ انبیاء نے گریہ کیا, جس پر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریا کیا, جس پر فاطمہ زہرا نے گریا کیا, جس پر امیر المومنین اور آئمہ اطہار علیہ السلام نے گریا کیا, یہ وہ بڑی مصیبت ہے, یہ وہ عظیم مصیبت ہے کہ روایتوں میں ایک جملہ ملتا ہے. دیکھیں شاید کم و بیش شاید ثابت شدہ یہ جملہ ہو, یہ رونا یہ گریا اسعدہا فاطمہ زہرا کو مددگار ہے فاطمہ زہرا کے. اللہ اکبر, فاطمہ یہ گریا یہ آنسو یہ جو انسان کے آنکھوں سے آنسو بہے نا, انسان دعا کرے خدا سے, خدا حسین کے غم میں آنسو عطا کرنا. اس لیے کہ کبھی چھٹے امام خواہش کرتے ہیں, کبھی آٹھویں امام خواہش کرتے ہیں, کبھی میرا زمانے کا امام زیارت ناحیہ میں اس انداز سے گریا کر رہا ہے, اور کبھی چھٹے امام فرماتے ہیں وہ اسعدہا فاطمہ زہرا کے مددگار ہیں. کیا مطلب فاطمہ زہرا کے مددگار ہیں؟ یہ روایت چھٹے امام کی روایت اس روایت کے شاید تشریح کر رہی ہو کہ جب شہزادی فاطمہ کو پتا چلا نا کہ ان کا حسین مظلومیت کے ساتھ مارا جائے گا, تو شہزادی نے ایک سوال کیا تھا, عجیب سوال تھا, یہ ہے فاطمہ کے مددگار. شہزادی نے سوال کیا تھا, بابا جب میں بھی نہیں ہوں گی, جب آپ بھی نہیں ہوں گے, جب ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے, جب حسن بھی نہیں ہوں گے, تو میرے حسین پر گریا کون کرے, میرے حسین پر گریا کون کرے گا؟ تو اس وقت رسول خدا نے تسلی دی تھی, رسول خدا نے تسلی دی تھی. کیا تسلی دی تھی؟ کہ میری امت کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے اور میری امت کی خواتین حسین کی عورتوں پر گریا کریں گی. اللہ اکبر. اور شاید یہ روایت کا جو ٹکڑا آپ کی خدمت بیان کیا اسی روایت کا تتمہ ہے. کون سی روایت؟ ایک روز مولا حسین گریا کر رہے ہیں اور عجیب گریا ہے. آج مولا حسین کا بچپنا ہے, گریا کر رہے ہیں. شہزادی زینب حسین کو خاموش کروانا چاہتی ہیں لیکن حسین گریا کر رہے ہیں, حسین رو رہے ہیں, حسین کسی طرح بھی خاموش نہیں ہو پا رہے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے چادر عصمت کو اوڑھا, مسجد نبوی کا رخ کیا. شہزادی فاطمہ جانتی ہے کہ حسین کیوں گریا کر رہی ہیں, کیوں گریا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اصحاب نے جب دیکھا کہ بنت رسول تشریف لا رہی ہیں, تمام اصحاب اٹھ کر چلے گئے. اب رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی زینب بڑے جلال میں فرماتی ہے, یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں فرمایا ان الحسین زین السماوات والارض, کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ حسین زمین و آسمان کی زینت ہے؟ کہا کیا میں نے کہا؟ کہا کیا مگر آپ نے نہیں فرمایا کہ ان الحسین علی راسی, حسین میرا سر ہے, میرے سر کی منزلت پر ہے. کیا آپ نے نہیں فرمایا انی اشمو رائحت الجنہ من الحسین, کہ میں حسین سے جنت کی خوشبو کو سونگتا ہوں. رسول فرماتے یہ سب میں نے کہا, لیکن تمہارے سوال کا مقصد کیا ہے؟ ایک مرتبہ بنت رسول نے عجیب جملہ کہا, کیفا ما قبلتہ کتقبیل الحسن, بابا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے حسن و حسین میں انصاف نہیں کیا, حسن و حسین میں انصاف نہیں کیا جبکہ حسین گریا کر رہے تھے؟ کیسا انصاف کہ آپ نے حسن کے لبوں کا بوسہ لیا اور حسین کے لبوں کا بوسہ نہیں لیا بلکہ حسین کی گردن کا بوسہ لیا. بس سننا تھا رسول خدا نے عجیب جملہ کہا, حاضر سرون خافن علی کی اذا سمعتی ہی ینقدر عیشک و ینقصر قلبک, بیٹا فاطمہ یہ ایک اللہ کا راز ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے یہ سن لیا نا, اذا سمعتی ہی اگر تم نے یہ راز اگر مطلع ہو گئی تو آنے والی ساری زندگی تمہارے لیے تلخ ہو جائے گی, تمہارا دل ٹوٹ جائے گا, تم برداشت نہ کر سکو گی ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے، شہزادی نے کہا بابا آپ کو آپ کے حق کی قسم دیتی ہوں، آپ کو آپ کے حق کی قسم دیتی ہوں، مجھے اس راز سے مطلع کیجئے۔ ایک مرتبہ رسول خدا، اب کیفیت میں بیان کر رہا ہوں، گھبراتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رسول کی، رسول بھی قدرت نہیں رکھتے، شہزادی زہرا بھی تاب نہیں رکھتی کہ اس مصیبت کو سن سکے، لیکن ذرا تصور کیجئے، رسول بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، فاطمہ زہرا سننے کی قدرت نہیں رکھتی، لیکن کوئی شہزادی زینب کے دل سے پوچھے اس وقت کیا عالم ہوگا جب شہزادی زینب تو اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی ہے جب تلے زینبیا پہ کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے حسین سرزمین کربلا پر لیٹے ہوئے ہیں، سینے پر، سینے پر شمر ملون بیٹھا ہوا ہے، 12 ضربے لگا رہا ہے اور ایک مرتبہ ذبح کرنا چاہتا ہے۔ بس آزادارو، ایک مرتبہ شہزادی نے رسول کو اپنے حق کی قسم دی ہے، لہذا اب ایک مرتبہ رسول خدا کیا فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما الحسن، میں نے حسن کے بوسا، حسن کے لبوں کا بوسا کیوں لیا، حسن کے لبوں کا بوسا کیوں لیا، فانہ یموت تسمہ زوجته، اس لیے میں نے حسن کے لبوں کا بوسا لیا کیونکہ حسن کی زوجہ حسن کو زہر دے گی، حسن کو زہر دے گی، اور حسن کے لبوں سے کہے کی شکل میں زہر نکل رہا ہوگا، لہذا میں نے حسن کے لبوں کا بوسا لیا، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے ہوں گے، کہے کی شکل میں میں نے حسن کے لبوں کا بوسا لیا۔ اب امل حسین و یموت منہورن بے سیف شمر، اما حسین، میں نے حسین کے گلے کا بوسا لیا اس لیے کہ ہائے میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین شمر ملون، حسین کے سینے پر سوار اپنی تیغ کو، اپنے تل نیزے کو حسین کے گلے پر رکھے ہوئے کاٹنا چاہ رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بکت بکان آلیا وزربت علی وجہا وحست ترابہ علی راسہا، بنت رسول نے ایک مرتبہ اپنے گلے، بری گلے گریے کی آواز کو بلند کیا، اپنے چہرے اپنے سر کو پیٹتے جا رہی، ایک مرتبہ خاک مدینے کو اٹھایا، اپنے سر پر ڈال رہی، تڑپ کر سوال کیا، بابا یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا، یہ واقعہ کہاں پیش آئے گا، کیا شہر مدینے میں یہ واقعہ پیش آئے گا؟ ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں فقتلوہ ادشانا غریبا، ارے تمہارے حسین کو 3 دن کا پیاسا عالم غربت میں قتل کیا جائے گا، وہ یقول اما من مجیر یجیرنا اما من ذاب یذب عن حرم اللہ، ارے حسین یہ فریاد کر رہے ہوں گے کوئی پناہ دینے والا، کوئی حرم خدا کی حفاظت کرنے والا، یہ کہہ رہے ہوں گے لیکن کوئی نہیں جو حسین کی اس فریاد کو سنے۔ وہ یوسف ہو، اللہ اکبر، فاطمہ کے دل میں کیا گزر گئے، وہ یوسف ہو ذبح شاد، ارے جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جا رہا تمہارے حسین کو ذبح کیا جائے گا۔ بس ایک مرتبہ سننا تھا، فاطمہ کی فریاد بلند ہو گئی، واہ حسین، واہ حسین۔ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، باری لہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما، خداوندہ روایتوں کے مطابق خداوندہ ان آنسوؤں کے لیے، بنت رسول کے لیے مددگار قرار فرما، خداوندہ دی واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومن ونات، کل مومن ونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، خداوندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں جو مومن ونات پریشان حال ہیں، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، رزق و روزی کے مسائل، دفتری مسائل، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، خداوندہ تو یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس مظلومیت کا واسطہ دیتے، حسین کی غربت کا واسطہ دیتے، خداوندہ تمام مومن ونات کی تمام مشکلات کو دور فرما، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، جو مومن مومنات بیمار ہیں، حاضر مجلس مومن مومنات، ان کے متعلقین یا دنیا بھر میں جہاں جا، خدا وندہ جو مومن مومنات بیمار ہیں بحق محمد والے محمد انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. خدا وندہ جو مومن مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء کی، خدا وندہ تجھے واسطہ دیتے محمد والے محمد کی عظمت کا واسطہ، تمام مومن مومنات کو اپنے گھر اہل بیت اطہار اور بالخصوص زیارت حسین نصیب فرما. حاضر مجلس مومن مومنات، کل مومن مومنات جو اس دنیا سے جا چکے، تمام مرحوم مومن مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خدا وندہ تجھے واسطہ دیتے محمد والے محمد کی عظمت کا واسطہ، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.